السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 پارہ, پارہ نمبر 16, سورۃ الکہف, آیت نمبر 75. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, سورہ کہف جب ہم نے آغاز کیا تھا تو ہم جانتے ہیں, ہم نے اس کا پس منظر بھی پڑھا تھا کہ کس بنا پر یہ نازل ہوا تھا اور کس کے سوالوں کے جواب دیے گئے تھے, اور اس کے نازل ہونے میں تھوڑی سی دیر بھی ہوئی تھی, اس کی بھی ہم پہلے پیچھے حکمت پڑھ چکے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ پاروں کی تقسیم مضمون کو سامنے رکھ کر نہیں کی گئی ہے, بلکہ صرف وہ پیج گن کر ڈیوائڈ کیے گئے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں, اور سوروں کی جو ترتیب ہے یا سورتوں میں جو مضمون بیان ہوئے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہم سب جانتے ہیں. لہٰذا ایک مضمون پوری طرح سے ختم ہوتا ہے جب ایک سورت ختم ہوتی ہے. تو چونکہ پچھلی دفعہ جہاں واقعہ ختم ہوا تھا بالکل وہ انکمپلیٹ تھا, اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تین واقعات پیش آئے تھے, تو ان تین واقعات میں سے ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا کہ کشتی میں وہ لوگ سوار ہوئے, کشتی کے ایک تختے کو انہوں نے اکھیڑ دیا, نکال دیا, یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہ آئی اور اب بے اختیار بول اٹھے, اب بھول گئے تھے, جیسے ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی. جب دوبارہ آگے بڑھے تو ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا, اور اس بات پر تو موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھ سکے اور فوراً بول پڑے, کیونکہ کام ہی ایسا تھا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کسی کو قتل کرنا, یہ نبیوں کے لیے بھی اس کی اجازت ان کو نہیں دی گئی, جائز نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تیسرا معاملہ کیا پیش آیا, اور جیسا ہم پڑھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی عذر پیش کر دیا تھا, ہے نا. کیا کہا تھا انہوں نے کہ لیجیے اب آپ کو میری جانب سے عذر ہی مل گیا کہ اب اگر میں بولوں تو میرا اور آپ کا سفر ختم, یعنی جدائی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لنتخذت عليه أجرا. يعني جیسے کہ پیچھے سے بات چل رہی تھی کہ وہ دونوں چلے تھے یہاں تک کہ ایک لڑکا ان کو ملا اور پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, یہ پیچھے کا ترجمہ ہے, حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا, یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اب یہاں پر قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے تم سے کہا نہ تھا, یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے اور جن کا نام خضر بتایا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال الم اقل لک, سوالیہ جملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں, لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل ہی گیا. ٹھیک ہے, پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے. فن طلاقا, دونوں چلے, تسمیہ ہے. حتی یہاں تک کہ اذا اتیا, آئے وہ پہنچے ایک ایسی بستی کی طرف جہاں کے لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا, مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی, جدارن, جدار دیوار کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں, جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب آپ دیکھیں, قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام بول پڑے, یعنی انہوں نے اس دیوار کی مرمت شروع کر دی اور بغیر معاوضے کے بیکار کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک یہ تھا کہ بغیر معاوضے کے بیکار کی محنت آپ نے کیوں کی، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام یہ بول پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ خاموش رہیں گے، لیکن ان کا ارادہ چل نہ سکا اور ہر مرتبہ بول اٹھے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے آپ بتائیے؟ یعنی ایک بہت انسان کی ایک اہم عادت جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو انسانی عقل دراصل مجبور ہے کہ جو ظاہر میں وہ چیزیں دیکھتی ہے وہ اسی کے مطابق حکم لگاتی ہے، اور وہ رک نہیں سکتی انسانی عقل. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل یہیں پر مات کھاتی ہے، کیونکہ اس کو وہ حقائق نظر نہیں آ سکتے یا نہیں اس کی نگاہ وہاں تک پہنچ سکتی جو اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے. ہم صرف ظاہر پر جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم نفع کو نقصان سمجھ بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات نقصان کو نفع سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اس کی. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی عذر پیش کر دیا تھا، لہذا کہا کہ اب تو میرا اور تمہارا معاملہ ختم ہو گیا. قال ھذا فراق بینی و بینک، اب کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، بس اتنا جملہ کہا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ زیادہ کی گفتگو نہیں کرتے، بلا وجہ کی لمبی تکرار میں پڑے نہیں رہتے ہیں، بلکہ مختصر جملہ کہا کہ ھذا فراق، یہ میرے اور تمہارے درمیان اب فراق ہو گئے، جدائی ہو گئی. لیکن جانے سے پہلے انہوں نے وہ باتیں بھی بتا دی جو پیش آئی تھی. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کشتی کو جان بوجھ کر اس لیے عیبدار بنایا تھا کہ وہ اس کشتی والے کے ساتھ خیر خواہی چاہتے تھے. اور بعض کچھ روایتی بات پتہ چلتی ہے، کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن جو باتیں ہیں اس میں کہ چونکہ کشتی والوں نے کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے سواری کا کرایہ بھی نہیں لیا تھا، ہو سکتا ہے وہ ان کو پہچانتے ہوں یا ان کو مہمان سمجھ کر انہوں نے ان کو فری میں سفر کروانا چاہا ہو، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے تھے کہ جس شخص نے فری میں سواری کروائی اور آپ نے اس کی کشتی کا تختہ توڑ دیا تو یہ تو آپ نے بہت غلط کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ بظاہر ہم کو یہ کام غلط نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کام اچھا کیا نہیں کیا انہوں نے، خیر خواہی کے بنا پر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو بعض اوقات جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، جو ہم اپنے ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ غلط ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن وہی چیز کسی کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے. تو انسان ظاہر پر جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس سے وہ لا علم رہتا ہے. تو جدائی سے قبل حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ کیا، اور یہ ضروری تھا بتانا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ ہو جائے، وہ کسی پریشانی میں نہ رہیں کہ کیوں ایسے ہی سب کام ہوئے، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہوتے ہیں. آپ لوگ اس کو لکھ لیں تو اچھا رہے گا کہ دیکھیں نبیوں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے جو اس زمین اور آسمان کے درمیان پر مامور ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے، کوئی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کام پر مامور ہے، مختلف فرشتے مختلف کام انجام دے رہے ہیں. تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو نبوت کا علم ہے وہ ایک الگ چیز ہے جس سے نبیوں کو نوازا جاتا ہے، اور تکوینی امور وہ کون سے ہیں جس کو ہم جیسے کلمہ کن ہم پڑھتے نا، کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ، تو کن سے تکوینی بنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے جو کام ہوتے ہیں اس کو تکوینی کہا جاتا ہے. تو تکوینی امور کا علم یہ ایک الگ چیز ہے، مختلف چیز ہے، اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اس میں، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. اور اس وقت بھی یہ خضر علیہ السلام کو یہ علم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ساتھ میں کہا کہ میرے رب کے حکم سے میں معمور ہوں اس کے اوپر. تو انہوں نے یہ سارے کام جب کیے خضر علیہ السلام نے، تو دیکھا جائے تو شریعت کی روح سے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں تھے. اسی لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام ان سے خاموش نہیں رہا گیا اور وہ فوراً بول اٹھے. تو بعض جو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، جو تکوینی امور ہوتے ہیں، انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی حکمتوں تک. آپ نے دیکھو گا نا، بعض اوقات کسی کا ایک ہی نوجوان بیٹا ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بعض اوقات کسی کی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا، ہم سوچتے ہیں کہ ہائے بس ایک ہی بچہ تھا، وہ تو رہتا صحیح سلامت. لیکن اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. ہو سکتا ہے ان کی بھلائی کے لیے کیا ہو، یعنی والدین کی اس میں بھلائی تھی اسی لیے یہ معاملہ کیا گیا، ورنہ نہیں کیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کشتی دراصل ایک ایسے بادشاہ کے علاقے میں جانے والی تھی. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اچھی والی کشتیوں پر قبضہ کر لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا. لہذا میں نے چاہا کہ وہ کشتی غصب نہ کی جائے اور مالک کے پاس بچی رہے، لہذا میں نے اسے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کی طرف نظر بھی نہ ڈالے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے بہتر. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کیا تھا فیصلہ، دراصل والدین کے حق میں بہتر فیصلہ تھا کہ بیٹے کی جان لی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں کہ کیوں، کیونکہ غلام سے مراد جو ہے نابالغ بچہ بھی ہو سکتا ہے اور بالغ بچہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو بالکل گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن یہ کام انہوں نے کیا حضرت خضر نے، کیونکہ کس کی طرف سے مامور تھے اس کام کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے مامور تھے. تو ایک جان قتل کر دی انہوں نے، ایک جان لے لی، تو ایک کوئی انسان برداشت تھوڑی کر سکتا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو آپ نے اس سے بھی برا کام کیا، جو پہلے کشتی توڑی تھی اس سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے، تو شدید ہے. تو کہا کہ وہ معاملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ بچہ آگے چل کر والدین کو تکلیف دینے والا بن سکتا تھا، اسی لیے اللہ نے چاہا کہ وہ بچے کی جان لے لی جائے اور اس کی جگہ ان کو دوسرا بچہ دے دیا جائے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں بعض اوقات واقعی میں اللہ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بعض اوقات اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، جوان اولاد چلی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے آگے چل کر ان کے ذریعے سے کچھ اور آزمائشیں آنے والی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ آگے آنے والی آزمائشوں سے بچانا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ کام ہوا. تو اس لیے کیوں کہا گیا کہ اگر جو ہم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ چاہے وہ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی چیز ہم سے گم ہو جائے، تو ہم کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، یا پھر وخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے لیا ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا کر دے. کتنی اچھی دعا ہے کہ جو لیا ہے تو نے ٹھیک ہے لے لیا وہ، لیکن اب تو مجھے کیا کر اس سے بہتر عطا کر دے. تو مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں اور ایک اچھا بیٹا دے جس سے ان کو ٹھنڈک ملے، یا وہ والدین کی خدمت کرنے والا ہو، یا والدین کے لیے خوشی کا باعث ہو. بہرحال اب تیسرا معاملہ کیا تھا، وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدہما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب یہ جملہ خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے، رحمت من ربک وما فعلته عن امری، میں نے کچھ ہی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یہ تھی وہ باتیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے، ان باتوں کی حقیقت۔ تو اس قصے میں دراصل ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو تین کام کیے خضر علیہ السلام نے، اور وہ تین کام کیا تھے، اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت اور مشیت بتائی گئی ہے کہ انسان صرف ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے تھے، یہ خود ان کے اختیاری کام نہیں تھے خضر علیہ السلام کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ذریعہ بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے ان بندوں کو فائدہ پہنچائے، جس کا بیٹا غلام تھا یا کشتی کے مالک کو کشتی واپس مل جائے، یا جو یتیم بچے تھے ان کا خزانہ ان کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمانا چاہتا تھا۔ تو یہ سارے کام انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے۔ اب تفاصیل میں دراصل اس پر بہت ساری بحث کی گئی ہے کہ آیا وہ فرشتے تھے یا انسان تھے یا کچھ اور تھے، کیونکہ ان کے لیے عبدن کا لفظ بھی آیا ہے، پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ مفالتو ان امری، یہ جو ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا علم کے بارے میں کہ آپ کو کچھ اور علم دیا گیا ہے اور مجھے کچھ اور علم دیا گیا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے کیا کاموں پر مامور ہیں اور کیا کام ان کے ذمے ہیں، اور اکثریت کا خیال یہ ہے کہ دراصل خضر علیہ السلام فرشتے تھے، کیونکہ انسان یا نبی کو تو وہ علم نہیں ہو سکتا غیب کا جیسے کہ خضر علیہ السلام کو وہ حاصل تھا۔ تو اسی بنا پر یہ خیال زیادہ تقویت پاتا ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ بہرحال وہ جو کچھ بھی رہے ہوں، لیکن ان کے تعلق سے جتنی بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب من گھڑت ہیں، اور انہی کو مثال بنا کر کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ یا پھر ان کی مثال بھی ثابت کر دی کہ جو خضر علیہ السلام سے مل گیا وہ پھر بہت اونچے درجے پر پہنچ گیا، ان کو خضر علیہ السلام کی پھر خضر حیاتی مل گئی، ان کو حیات خضر کا مالک ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام شروع سے زندہ ہیں، ابھی تک وہ گھوم پھر رہے ہیں پہاڑوں میں۔ یا یہاں تک بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے علماء کرام کی ان سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہاں سے کہاں بات پہنچا دی۔ قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے اس پر تو ہم کو یقین کرنا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے اوتھینٹک سورسز ہمارے پاس نہیں ہیں ان باتوں کو معلوم کرنے کے، تو ہم زبردستی تیر تکے نہیں چلا سکتے، اور اس کی بنا پر آج یقین جانے کہ اتنا سسٹم بگڑ چکا ہے اتنا زیادہ کہ اس سے اگر آپ لوگوں کو کھینچنا بھی چاہیں تو نہیں نکلیں گے۔ یہ روحانی تعلیمات کی بات، باطنی تعلیمات کی بات، قصہ خضر اور موسیٰ کو لے کر اولیاء پرستی، یہ سب اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو تین باتیں کہیں، تینوں کا ظاہر برا تھا لیکن تینوں کی تہ میں بہتری ہی بہتری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر کو دیکھ رہے تھے لیکن ان کے ساتھی پر اللہ نے وہ باطن روشن کر دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر باطن سے مراد بالکل کوئی غلط فہمیاں آپ کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس بنا پر تفاسیر بھی لکھی گئی، تفسیر اشعری یا تفسیر باطنی کے نام سے، کہ ہر آیت کا ایک ظاہری مطلب لیا گیا اور ایک باطنی مطلب لیا گیا۔ پھر جو روحانی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے، ولی اللہ کی جو بات کی جاتی ہے، اولیاء پرستی کی جو بات کی جاتی ہے، اس میں بھی باطنی تعلیم کو رکھا جاتا ہے کہ ہمارے باطن میں نعوذ باللہ اللہ ہے، اس طرح سے ہم کو عبادتوں کی اب ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو یہ وہ باطن نہیں ہے، یہاں پر دراصل معاملے کی وہ باریکی ہے جو ظاہری نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ تو اسی باطن کی بات کی جا رہی کہ جو ظاہر تھا وہ نظر آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور وہ درست نہیں تھا، اور اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما تھی وہ خضر علیہ السلام جانتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج جو اصل ہمارا امتحان ہے وہ یہی تو امتحان ہے، دیکھا جائے کہ اگر آج حقیقت پر سے پردہ اٹھ جائے اور اس میں چھپی جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، جو مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو آپ بتائیے کوئی آزمائش رہے گی پھر؟ نہیں۔ تو اگر حقیقت کا پردہ اٹھ جائے اور وہ ساری حقیقتیں سامنے آ جائے جو حضرت موسیٰ کے ساتھی کے سامنے آ گئی تھی، تو دنیا کا کیا حال ہو آپ بتائیے، سارے احکام کس طرح بدل جائیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، حکمت الہی یہی ہے کہ پردہ نہ اٹھے، کیونکہ اسی پردے سے عمل کی ساری آزمائش قائم ہے اور ضروری ہے کہ آزمائش ہوتی رہے۔ یہی تو اصل پھر آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے اصل میں، کہ آپ کو حقیقت نہیں معلوم، کیا کچھ ہو رہا ہے آپ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات اچھی بھلی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اچھا بھلا بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوا بیمار، کیوں گاڑی کا ایکسیڈنٹ؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا حکم ہے، اسی کی خلق ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو بہرحال یہ اصل آزمائش ہے کہ حکمت الہی یہ ہے کہ پردہ نہ اٹھے، کیونکہ اسی پردے سے عمل کی ساری آزمائش قائم ہے، اتنا آپ یاد رکھیں۔ اور آزمائش تو ہوتی رہنی ہے، قیامت تک آزمائش ہوگی، ہم سب جانتے ہیں، جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اور تیسرا جو واقعہ تھا کہ وہ دیوار دراصل دو یتیم بچوں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا والد چونکہ نیک آدمی تھا، صالح تھا، لہذا اس کے بچوں کے لیے بھی حفاظت کی جائے کہ جو خزانہ دفن تھا اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ اگر کسی کی نظر پڑتی تو وہ خزانہ ہتھیا لیتا۔ لہذا خضر علیہ السلام نے چاہا کہ اس خزانے کو اسی طرح سے مدفون رہنے دیا جائے، اور جہاں سے دیوار گر گئی تھی اس دیوار کو دوبارہ تعمیر بھی کر دیا تاکہ وہ خزانہ چھپا کا چھپا ہی رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں فائدہ تھا نہیں تھا، فائدہ کس کا تھا آپ بتائیں؟ کوئی نقصان تھا؟ یہ فائدہ تھا۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کی جو اجرت لینا، تو ضروری نہیں، بعض اوقات کچھ کام ایسے بھی کر دینے چاہیے فری میں۔ آپ دیکھیں اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اگر آپ نے آج کسی کے ساتھ خیر خواہی کی کہ ایک بچوں کی آپ سرپرستی کے لیے آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں ان کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، جیسے کہ یہ واقعے میں ہم کو ملتا ہے۔ اور ایک اور خاص بات آپ یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں کسی بھی انسان کی نیکی کا جو اثر ہے یا جو اس کے اثرات ہیں، وہ اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رہتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو ہمارے اسلام میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو توکل کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم کو بہت زیادہ اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے، یہ نہیں کہنے کہ اچھا میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیے، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کی پرورش بھی کروا دے گا، سب انتظام کروا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے نیک ہونے کا اثر اس کے بچوں پر بھی آیا۔ تو نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، نیکیاں کر کے ختم نہیں ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے اثرات دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور بچوں کے سامنے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے صالح ہونے کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے اس کے بچوں کی بھی حفاظت فرما دی، ان کے مستقبل کی بھی ان کو حفاظت فرمائی، یعنی خزانہ محفوظ کروا دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، یہ بات بھی ہم کو پتہ چلتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے سے لے کر اب تک یہ رواج رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ ہوٹلس اور سرائے تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو پرانے زمانے میں یہی رواج تھا کہ جو بھی مسافر گزرتا اس کو وہاں کے رہنے والے جس سے بن پڑتا وہ کھانا کھلا دیتے، بغیر کھانا کھلائے نہیں بھیجتے تھے۔ تو وہ کیسی بستیوں کی، کیسے لوگوں میں اس بستی کے، کہ نہ وہ دیوار بنانے میں مدد دینا چاہ رہے تھے اور نہ ہی کچھ کھانے کو دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی ایسے سیلفش قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ رکھے کہ جو مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں کام نہ آ سکے کسی کے، بلکہ اچھے لوگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جو آپ کی ایک آواز پر حاضر ہو جائیں، جو آپ کے صحیح خیر خواہ ہوں۔ تمام باتوں سے جو بات سیکھنے کو ملی وہ دراصل یہی ہے کہ دنیا کے جو حادثات ہوتے ہیں تو اس کی ظاہری شکل کچھ اور ہے اور اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانے مشیت کا پردہ اٹھا کر اس کی ایک جھلک دکھائی تھی، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسے اور کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا ہے، کس طرح واقعات کی ظاہری شکل کچھ اور ہوتی ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اور باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اور یقین جانے کہ جب ایک عام انسان دیکھتا ہے تو اس کا کیا دل چاہے گا؟ آپ کے سامنے کوئی کسی کو مار رہا ہے، آپ مارنے دیں گے؟ آپ فوراً جا کر کیا کریں گے؟ یا تو آپ جسے مارا جا رہا ہے اس کو بچا لیں گے، اس کو پروٹیکٹ کریں گے، یا جو شخص مار رہا ہے اس کا آپ ہاتھ پکڑ لیں گے؟ آپ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے کہ جب ایک عام انسان یہ دیکھتا ہے ظالموں اور نافرمانوں پر اللہ کے انعامات کی کیسے بارش ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ تو پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، آج اتھارٹی ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کا قبضہ ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہیرو بنا دے، جس کو چاہے زیرو بنا دے، جس ملک کا چاہے امن و امان برباد کر کے رکھ دے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا ان کے لیے تو اتنی بد دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے لیے تو اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ لوگ تو اتنے ناانصاف ہیں اور پھر بھی ان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ فوراً قوموں کو پکڑے یا فوراً عذاب لے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، اور پھر جو فیصلہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر وہ فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ سب جانتے ہوں گے کہ مکہ میں مسلمانوں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، کتنا کچھ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور جو کفار مکہ تھے وہ عیش و آرام میں تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، تم پر مصائب اور مشکلات کا طوفان آیا ہوا ہے، اور تمہارے دشمن پھل پھول رہے ہیں، عیش و آرام کر رہے ہیں، تو تم اس کی ظاہری باتوں پر مت جاؤ۔ آج تم کو جو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ رہی دین کی راہ میں، یقین جانو اس کے بدلے جو جنت تم کو ملے گی وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا دنیا کی ساری تکالیف، ساری کچھ، ہر چیز ختم کر دی جائے گی، اور وہاں پر وہ کچھ دیا جائے گا جو انسان چاہے گا۔ کیونکہ اکثر انسان یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اچھا اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہی لوگ سچے ہیں یا وہی لوگ حق پر ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام چل رہا ہے کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر عادل، سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ تو ان واقعات اور حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ جو سامنے حالات اور واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمتیں کار فرما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس میں جو پوشیدہ چھپی ہوئی جو حکمتیں تھیں اس پر روشنی پڑتی ہے۔ کہ دیکھا جائے تو تینوں واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کو کچھ اور نظر آیا، وہ برداشت نہیں کر سکے، اور خضر علیہ السلام نے دیکھا جائے تو کیا کیا، ایک طرح سے تین لوگوں کی مدد کی انہوں نے، پہلے کشتی والے کی مدد کی، پھر ان بوڑھے والدین کی ایک طرح سے مدد کی، اور تیسرا کیا کیا، تیسرا معاملہ کیا تھا، یتیم بچوں کی جو دیوار گر گئی تھی گھر کی، تو اس کو انہوں نے کھڑا کر دیا، اور اندر کیا تھا، دراصل خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بتائی ہیں۔ اب آپ اپنے روزمرہ کے معاملہ دیکھیے جو آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، سب کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ ہم سب دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ واقعی میں موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا بالکل درست کہا، کہ یہ کیوں کیا گیا، خاص طور سے یتیم بچوں کا جو معاملہ تھا کہ وہ اس شہر میں گئے، اور یہ پہلے سے معاملہ رہا ہے، جیسے ہماری بات بیچ میں سے رہ گئی تھی کہ پہلے زمانے سے یہ اصول اور دستور رہا ہے کہ جو بھی مسافر آتا ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے، بستی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ ہو سکتا ہے بخیل رہے ہوں اور انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا ہو، حالانکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا حصہ رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کا اور ان کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تاکید کی ہے خاص طور سے۔ من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کتاب الرقاق باب حفظ اللسان مسلم۔ کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ تو انہوں نے کس طرح سے ساتھ دیا، آپ دیکھیں کہ ایک ہی واقعے میں آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنا سبق ہے کہ اگر آپ کے ساتھ سامنے والا احسان نہیں بھی کرتا ہے تب بھی آپ ان لوگوں کے لیے احسان ہی کرتے جائیے۔ اور دوسری بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بھی راستے میں یا مسافر ہوں، کیوں مسافروں کے اتنے حقوق بتائے گئے، مسافر کا آپ کو بار بار ذکر ملے گا، کیونکہ مسافر فی الحال وہ اپنے گھر پر نہیں ہوتا، بے یار مددگار ہوتا ہے۔ تو جب وہ نئے شہر میں آتا ہے تو اس شہر کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو مسافر وہاں آئیں اور جس سے جتنا کچھ بن پڑتا ہے وہ ان کی ہیلپ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو جو چیز ریکوائر ہوتی ہے، یہ جو چاہتے ہیں وہ لوگ، وہ یہی ہوتا ہے کہ کھانا پینا بس۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح سے مہمان نوازی بھی کریں، اجنبی اور غیر لوگوں کو انوائٹ بھی کریں کیونکہ وہ فی الحال اپنے گھر پر نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی احتیاط ہونا ضروری ہے، یعنی آپ ایسے نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو یا کسی کو بھی آپ بلا لیں، نہیں، بلکہ جو آپ کے سامنے، جیسے مثال کے طور پر کبھی ہسبینڈ ہی لے کر آ گئے کسی کو کہ اچھا یہ فلاں صاحب آئے تھے اور ان کا فلاں فلاں جگہ پروگرام تھا، میں ساتھ میں لے کر آ گیا، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، چلے جائیں گے۔ اب بیویوں کو یہ کام نہیں کہ وہ اس پر غصہ کریں کہ نہیں آپ تو ہر دفعہ کسی کو بھی اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور کہ اب ہر دفعہ ہم کچن میں ہی کام کرتے رہے، نہیں۔ اب دیکھیں مہمان نوازی بہت بڑا ایک آنر ہے دیکھا جائے تو، یہاں کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یوم آخر پر، اللہ اور یوم آخر پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ تو بہرحال صرف ایک دیوار بنانے والے واقعے میں ہمیں کتنی باتیں سیکھنے کو مل گئی، کہ انہوں نے کھانا نہ کھلانے والوں کی بھی خیر خواہی کی، ان وہاں کے بچوں کی دیوار بنا دی، خزانے کو دوبارہ دفن کر دیا تاکہ وہ بچے جب بڑے ہوں تو خود بخود وہ خزانہ حاصل کر لیں۔ تو یتیموں کی ہمیں خبرگیری کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی سرپرستی کرنا چاہیے، تاکہ وہ یتیموں کو جو ان کے حصے کا فائدہ ہے وہ ضرور ملے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے نیکی کرتے رہیے کرتے رہیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی یہ نیکی آگے چل کر ہو سکتا ہے آپ کی نسلوں کے کام آئے، آپ کی اولاد، آپ کی ذریت کے کام آئے. تو نیکی میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کبھی نہ، مسلسل نیکی کرتے رہیے تاکہ آپ کی یہ نیکی آگے آپ کے خاندان والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو انشاءاللہ. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کون تھے، فرشتے تھے یا نبی تھے یا ولی تھے. تو بہت سارے لوگوں نے ان کو ولی تسلیم کر کے ان سے، جو صوفیہ قسم کے لوگ ہیں، صوفیزم کو بہت جنہوں نے پروموٹ کیا ہے، پروان چڑھایا ہے، انہوں نے اس کو آگے بڑھا چڑھا کر کشف اور الہام یا غیب کے حالات سے باخبر رہنا، انہوں نے یہ ظاہر کر دیا، اس سے ثابت کر دیا کہ ولی کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے اور ولی ایک الگ ہی چیز ہوتا ہے. اس لیے وہ ولی کو کہتے ہیں کہ اس کو شریعت کا پابند نہیں ہوتا ولی، جیسے کہ خضر علیہ السلام نہیں تھے، کہ ایک دوسرا شخص کوئی قتل نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے قتل کیا ایک لڑکے کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ولی بھی دراصل شریعت سے آزاد ہوتا ہے. یہ شریعت تو عام لوگوں کو ماننے والی چیزیں ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، لہذا ہم پر شریعت واجب نہیں ہوتی ہے، شریعت پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا. اور اسی بنا پر وہ اپنے آپ کو وہ لوگ نماز سے بری الذمہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز تو بس یہ عام لوگوں کی کام ہے، ہم تو بس اوپر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہماری سب ہو گئی نماز وغیرہ، سب کچھ ہو گیا ہے. اور پھر یہ جملہ بھی مشہور ہونے لگا کہ ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے، یہی قصے خضر اور موسیٰ کو لے کر، کیونکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی معلومات کم تھی، خضر علیہ السلام کی معلومات زیادہ تھی. تو کہنے لگے کہ ولی، اور خود سے خضر علیہ السلام کو ولی بنا دیا خود ہی سے، اور پھر وہ اولیاء پرستی اور اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا، اور پھر اس قدر وہ دین میں وہ ساری چیزیں ہونے لگی ہیں، سارے کام ہوئے جو رہبانیت میں ہوئے تھے. اور دین کی کتنی غلط تصویر پیش کر دی گئی، آپ خود سوچے کہ جب انسان انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے تو وہ بڑے بڑے کارنامے کیا انجام دے گا بھلا، جو آگے ذوالقرنین کے بتائے جا رہے ہیں کہ ذوالقرنین نے کس طرح سے وسائل کو بروئے کار لا کر کس طرح معاملات کو ہینڈل کیا اور کس طرح لوگوں کی مدد کرتا چلا گیا. اگر آپ انہی فقہی مسائل میں الجھ کے رہ جائیں گے کہ نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے، یا ولی اولیاء اللہ بڑے ہوتے ہیں یا نبی اونچے مقام والے ہوتے ہیں، نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے نعوذ باللہ وہ کم تر ہوتا ہے، اور ولی کا جو کیا کہتے ہیں ولی کس کو، معجزہ اور ایک کیا لفظ آتا ہے، ان پر جو الہام ہوتا ہے یا کرامت، ہاں کرامت یاد آ گیا، تو ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ نبوت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو یہ ساری من گھڑت اور خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو یہاں پر انہوں نے جو بھی کام کیا حضرت علیہ السلام نے، انہوں نے کہا تھا ما فعلت ہوں ان امری، جیسے میں نے آپ کو کہا نا پچھلے ابھی ہم نے آیت پڑھی، کہ یہ جملہ خاص طور سے آپ یاد رکھیے، یا اس میں ہمیں کس بات کی دلیل ملتی ہے اس جملے میں، کہ ما فعلت ہوں ان امری، کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی یا اختیار سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں. تو گویا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ خود مختار نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سارے کام کون کرتا ہے، فرشتے انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے جب فرشتے انسانی شکل میں آ کر ہم کلام ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں پر جو کہا گیا کہ لی احبا لکی غلامن زکی، آگے ہم جب سورہ مریم پڑھیں گے تو وہاں پڑھیں گے کہ وہاں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ سیرت لڑکا عطا کروں، تاکہ میں، یعنی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ سیرت لڑکا عطا کروں. تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام نہیں عطا کریں گے لڑکا، بلکہ لڑکا کون دے گا، کون عطا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن جبریل امین اللہ کی طرف سے یہ کام پر مامور تھے. تو اسی طرح سے خضر علیہ السلام بھی ان کاموں پر مامور تھے، اس لیے انہوں نے کبھی تو بات اپنی طرف منسوب کی ہے، کبھی بات اپنی اور اللہ کی جانب منسوب کی ہے، اور کبھی پوری طرح سے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا فأردت أن أعيبها، تو انہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، حالانکہ آخر میں کہا کہ میں نے اپنے ارادے اور اختیار اور مرضی سے کچھ نہیں کیا، ہے نا، ما فعلت عن امري، کہ میں نے اپنے ارادے سے کچھ نہیں کیا. لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں پہلے شروع میں کہ فأردت أن أعيبها، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں. پھر دوسرے واقعے کے متعلق فرمایا کہ فأردنا أن يبدلهما ربهما، یعنی ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے والدین کا پروردگار انہیں اس لڑکے کا نعم البدل عطا فرمائے. اب یہاں پر ارادے کی نسبت میں خضر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ دونوں شامل ہیں، دونوں مشترک ہو گئے ہیں بات سے پتہ چل رہا ہے. پھر تیسرے واقعے کی نسبت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا، آپ کے پروردگار نے چاہا. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ کوئی ولی تھے نہ کوئی انسان تھے، وہ اللہ کی طرف سے مامور تھے، اور زیادہ قرین قیاس بات یہ کہ وہ فرشتے تھے، لیکن بہرحال یہ فائنل بات نہیں ہے کیونکہ ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کون تھے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے، کیونکہ ہم تو بہت معمولی علم ہے ہمارے پاس، ہم بالکل نہیں جان سکتے، ہم خود اس راہ کے ابھی سمجھیں پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے والے لوگ ہیں، مسافر ہیں، ابھی تو پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے آگے بڑھنے میں، اور وہ ایک سیڑھی آگے بڑھ پائیں گے بھی یا نہیں بڑھ پائیں گے، ابھی تو ہم ابتدائی مسافر ہیں، ابتدائی ہم طالب علم ہیں اس راہ کے، لہذا ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ اور کچھ اشعار بھی ان کے تعلق سے بنا دیے گئے، خضر علیہ السلام کے تعلق سے، یا یہ بھی باتیں مشہور کر دی گئیں کہ وہ ابھی بھی آتے ہیں، کسی کی شکل میں آتے ہیں، اولیاء اللہ سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اور ایک شعر بھی بتایا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے، کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ تو بہرحال جو پھر بات سیکھنے کو ملی وہ کیا تھی، ایک جملے میں اگر ہم پوچھیں اس کو، یا ایک جملے میں ہم چاہیں کہ جواب دیجئے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ جو بھی کام ہو رہے ہیں دنیا میں ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، تو اس کے ظاہر پر مت جائیے۔ بظاہر ہو سکتا ہے نقصان ہو، ہمیں لگے کہ نقصان ہوا ہے، لیکن اس نقصان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت کار فرما ہوگی۔ اسی لیے کوئی بھی چیز جب اللہ تعالیٰ نے لی تو اس پر ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ لے لیا، یا اللہ کی طرف سے تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو صبر کرنا سکھاتی ہیں، دراصل یہ سارے واقعات ہم کو صبر کرنا سکھاتے ہیں کہ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، فوراً جلدی جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، شکایت کے انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی کیوں کر دیا، یہ تو میرا ایسا نقصان ہو گیا، کیوں ہوا؟ تو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جگہ بہت بہتر چیز دینے والا ہوگا، اسی لیے چھوٹے نقصان پر بات ٹال دی، کوئی بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا آپ کا، یہ چاہتا ہے، اس لیے آپ کو یہ چھوٹی تکلیف دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اگر کوئی خیر خواہ سکتا ہے بندوں کا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے لوٹ آئیں میری طرف، رجوع کر لیں وہ اللہ کی طرف۔ تو یہ سورہ کہف کا بہت ہی اہم واقعہ، بہت اہم پارٹ تھا یہ، جس میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں اور ان سے ملنے کی جستجو شوق میں، آپ دیکھیں اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں، تو علم سیکھنے کی بھی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے۔ دوسرا، شیطان نے ان کو بھلا بھی دیا، تو شیطان اکثر نیک کام یا اچھے کام بھلوا ہی دیتا ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا نا کہ آپ نے کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا زندگی میں کہ آپ کوئی اچھا کام کا آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن بھول گئے آپ، شیطان نے بھلوا دیا آپ کو، تو ہو جاتا ہے اکثر ایسا۔ اسی طرح سے کوئی بھی کام کرنا ہے ہم کو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ اور پھر ہر کام کی حکمت پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما تھی، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ تو یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا، یہ حادثہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں کہ میری بندی جب اچھے حالوں میں مجھے یاد رکھتی تھی تو یہ کچھ مصیبت آنے پر بھی یاد رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، یا پھر وہی شکایتیں شروع کر دیتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کریں کہ ہم کو وہ بصیرت والی نگاہ دے، اور وہ ہمارے دل کے اندر سوچ، تڑپ، طلب پیدا کرے کہ ہم اپنے اندر مزید بصیرت حاصل کرنے، پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنانے والے بنیں انشاءاللہ، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو علم والے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں، ان کی صحبت جتنا آپ اختیار کریں گے اتنا آپ گناہوں سے اور دنیا سے دور ہوتے چلے جائیں گے خود بخود۔ اور پھر وہی والی بات جیسے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے آپ سے کہ اللہ کے لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ دین کی طرف آنے سے دنیا چھوٹ جائے گی، نہیں، دنیا نہیں چھوٹتی ہے دین کی طرف آنے سے، بلکہ دنیا خوبصورت بن جاتی ہے اور زندگی کا لطف آنے لگتا ہے، انسان انجوائے کرتا ہے لائف کو کہ اچھا یہ زندگی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش، یہ بات آپ دھیان رکھیں، کوشش کر رہے ہیں، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، پرفیکٹ تو ہم سب جانتے کہ نقص پاک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو خاص کوالٹیز سے نوازا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو ہم سب انسان ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لغزش ہو ہی جاتی ہے، جانے میں یا انجانے میں، تو اسی لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع رکھ دیے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، پلٹائے، توبہ کر لے، سید الاستغفار ہے اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ہم کو اگر کچھ نقصان بھی ہوتا ہے تو اس وقت ہم وہ دعا پڑھ لیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا اللہ تعالیٰ ہی کرتا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کر دے گا انشاءاللہ، یہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو کتاب کی باتیں جو اس کی حکمت سے لبریز باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں اترے، ہمارے عمل میں ڈھلے، اور اس سے ہم دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں. اللہ تعالیٰ ہماری نظر، ہماری سوچ میں وہ وسعت پیدا کرے، وہ بصیرت افروز نظر ہم کو عطا کرے اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر صبر کر سکیں، اس کو برداشت کر سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.